بسم اللہ الرحمن الرحیم. عف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے. یہ ظاہر دعا ہے لیکن اس میں ایک طرح سے تھوڑی سی تنبیہ بھی ہے کہ ایسی نرمی ٹھیک نہیں. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں رخصت دے دی، کیوں اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پہ وہ لوگ واضح ہو جاتے جنہوں نے سچ بولا تھا. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے کہ ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم بھی جہاد کریں، ہم بھی کوئی کام کریں، لیکن کیا کریں، صحت ہی اجازت نہیں دیتی، مصروفیت ہی اتنی زیادہ ہے، اور طرح طرح کے بہانے. اور پھر بہانے کر کے اپنی مصروفیات کی لمبی چوڑی لسٹ بتا کے کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے کہ آپ ہمیں جانے سے معاف رکھیے، اور آپ اجازت دے دیتے. اچھا نہیں جانا چاہتے، چلو نہ صحیح، رہنے دو، نہ جاؤ، چلو کوئی بات نہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب جنگ تبوک کی کال آئی، مسلمانوں کو بلایا گیا، تو ان میں چار قسم کے لوگ تھے مسلمانوں کے اندر، اور پانچویں قسم منافقوں کی تھی. مسلمانوں میں، اہل ایمان میں چار قسم کون سی تھی؟ نمبر ایک، جو فوری تیار ہو گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، فوراً فوراً تیار کہ ہم جائیں گے. دوسرے، جو تھوڑا سا سوچ کے پھر تیار ہو گئے، ذرا ٹائم لگا لیکن تیار ہو گئے. تیسرے، جن کے حقیقی عذر تھے، مثلاً آنکھوں سے نظر نہیں آتا یا کوئی اور اسی طرح کی تکلیف ہے کہ واقعی وہ نکلنے کے قابل نہ تھے، مثلاً بہت بوڑھے. اور چوتھے، جو سستی کے مارے پیچھے رہ گئے. یہ مومنوں کے اندر ہی چار قسمیں تھیں، منافق ان سے علاوہ تھے. یہ چوتھی قسم کے بھی مسلمان جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اجازت نہیں مانگی تھی پیچھے رہنے کی، ان کا ارادہ تھا نکلنے کا، لیکن کہا اچھا کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، پھر چلے جائیں گے. لیکن منافقوں نے تو باقاعدہ آ کر چھٹی کی درخواستیں دی کہ ہم کو معاف کر دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلی اخلاق کی وجہ سے کیا کیا، ان کو معاف کر دیا. ان کے جھوٹے بہانوں کو جاننے کے باوجود کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، رخصت عطا کر دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عفا اللہ عنک. عفا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن دعائیہ بھی ہوتا ہے، ماضی دعا کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جسے صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی ماضی ہے لیکن دعا کے معنوں میں استعمال ہوا. تو یہاں عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے، یہ بظاہر دعا ہے لیکن اس میں ایک طرح سے تھوڑی سی تنبیہ بھی ہے کہ ایسی نرمی ٹھیک نہیں. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں رخصت دے دی، کیوں اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پہ وہ لوگ واضح ہو جاتے جنہوں نے سچ بولا تھا. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. یعنی اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کا سارا حال آپ پہ کھل جاتا، ان کا سچ جھوٹ سامنے آ جاتا، ان کا سارا اخلاص اور محبت سامنے آ جاتی. جس پر یہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اَن یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. یعنی مخلص لوگ کبھی رخصت نہیں مانگیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں. ان کو یقین ہے کہ اللہ ہمارے حال سے، ہماری قربانیوں سے واقف ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اور آخرت یقینی ہے، جس میں ہمیں ان ساری قربانیوں کا صلہ مل جائے گا. وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے اس بات سے، اَن یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ ابھی اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد نہ کریں. وہ تو ہر دم تیار ہیں، وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ہو تو ہم فوری طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیں، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتا ہے تقوی والوں کو، اللہ کو خوب علم ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگیں گے جو اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے. اب منافق ویسے تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا. جیسے اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، کل ہی آپ نے پڑھا، حالانکہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ منافق جو زبان سے دعوے کرتے ہیں لیکن عمل سے ثابت نہیں کرتے، ان کے ایمان کو بھی مشکوک قرار دیا گیا. یہاں سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ایمان ہی وہ ہے جو عمل بدل ڈالے. جس میں عمل نہ بدلے وہ ایمان ہی نہیں، وہ کھرا اور سچا اور مطلوب ایمان ہی نہیں. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے ہی شک میں آتے جاتے ہیں، متردد ہیں، کنفیوز ہیں. یعنی رخصتیں طلب کرنے والے کون ہیں؟ جن کو آخرت پر اور اپنے رب پر یقین نہیں، اور ان کے دلوں میں پورا ایمان نہیں. ایمان کی بجائے کیا ہے؟ شک ہے، ورتابت، ریب، اور وہ اپنے شک میں مسلسل متردد ہیں. متردد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی آتا ہے نا، اس کے دل میں تردد ہے، کچھ اس کام کے بارے میں کچھ تردد پایا جاتا ہے، کنفیوژن. اچھا، یہ یترددون ایک طرح سے زومانہ لفظ ہے نا، اردو کا معنی متردد بھی، یعنی کنفیوز بھی ہے، اور یترددون آتے جاتے ہیں، یعنی کبھی کہتے ہیں اچھا چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں چلتے، کبھی کہتے ہیں کر لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں کرتے. ڈبل مائنڈیڈ، کیونکہ منافق ہوتا ہی ڈبل پرسنالٹی ہے، سامنے کچھ دل میں کچھ. ولو اراد الخروج، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، یعنی یہ منافق نکلنے کے بارے میں سچے ہوتے، لعدو، البتہ تیاری کرتے. کس کی؟ لہو، اس کے لیے. کس کے لیے؟ جہاد کے لیے. عدتن، تیاری کرنا. ویسے تو عین دال دال کا مطلب ہوتا ہے عدد گننا، تو جب کچھ آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں گن گن کے ایک طرح سے رکھ رہے ہوتے ہیں، کتنے کپڑے رکھ لیے، ایک جوڑا، دو جوڑے، تین جوڑے. تو تیاری کے لیے بھی لفظ عدتن استعمال ہوتا ہے. ولیکن، لیکن، کرہ اللہ، ناپسند کیا اللہ نے، انبعاثہم، ان کا اٹھنا ہی، ان کا اٹھنا اللہ نے ناپسند کیا، اللہ نے ان کو اٹھنے کی ہی توفیق نہیں دی. انبعاث بعثہ سے ہے، مبعوث ہونا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فثبتہم، پھر روک دیا ان کو، باز رکھا ان کو. تثبیت، ایک تے کے ساتھ ہوتا نا، یہ توے کے ساتھ ہے. اگر تے کے ساتھ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ تثبیت. تیسرے سپارے میں پڑھا آپ نے، تثبیت من انفسہم، ثابت قدمی، جماؤ. یہاں تثبیت، توے کے ساتھ. آدمی کو اس کام سے منع کرنا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہو، روکنے سے مراد ہے. تو اللہ نے بھی ان کو باز رکھا، روک دیا. وقیلا، اور کہا گیا، اقعدوا مع القاعدین، بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا، اگر وہ نکلتے، یعنی یہ ان سے کوئی زبان سے نہیں کہا گیا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کی کوشش قبول ہی نہ کی گئی. لو خرجوا فیکم، اب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اچھا ہی ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے. آپ دیکھیں نا، ذرا سا امیجن کریں تھوڑا سا اس ساری سچویشن کو، پھر آپ کو بات زیادہ دل میں لگے گی. مدینہ کو ذہن میں لائیں، لے آئے، جنگ کا اعلان ہوا ہے، ٹھیک، گھر گھر تیاریاں ہو رہی ہیں، مخلص مسلمان جذبوں سے بھرے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر پورا گھر اٹھا کے لے جا رہے ہیں، عمر آدھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف اپنی زندگی کی بہترین کمائی پیش کر رہے ہیں، ہر شخص جوش و خروش میں کچھ نہ کچھ تیاری کر رہا ہے. اتنے میں منافق ہیں کہ ان کے دلوں پہ پانی پڑا ہوا ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے. کوئی تیاری نہیں جانے کی، ارادہ جو نہیں جانے کا. اور ہیں یہ وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بظاہر کوئی فرق نہیں نہ لباس میں نہ اعمال میں، لیکن دلوں کے اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عام سادہ لوگ مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی نکلنا چاہیے، کیوں نہیں نکل رہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں یہ نہیں نکل رہے تو پھر کیا ہوتا مخلص لوگوں کے دلوں پہ؟ ایک پریشانی بھی آتی اور ایک تھوڑی سی مایوسی بھی، اور ساتھ ہی تھوڑا سا کشمکش کی کیفیت کہ اچھا اتنے لوگ جو نہیں جا رہے تو یہ کام کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایک ایک شخص کی ضرورت ہے، اور کچھ لوگ آ کے صرف چھٹی مانگ رہے. اچھا عام طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی کام اہم ہوتا ہے اگر ایک شخص اس میں سے چھٹی مانگنے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باقی جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بھی پست ہونے لگتا ہے. لو ہم اتنی قربانی کریں اور یہ بیچ میں سے چھٹی مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اہم کام نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. مثلاً آپ ہی لوگ جیسے یہاں پڑھتے ہیں، آج چھٹی تھی، سرکاری چھٹی یا قومی چھٹی کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس دن بھی آپ کو بلا لیا گیا. تو مجھے معلوم ہے کہ گھروں سے نکلنا، جب سارا گھر چھٹی بنا کے بیٹھا ہو، سو رہا ہو یا کھا پی رہا، تو نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، عام دنوں سے زیادہ مشکل کام ہے نا. اور سڑکیں بھی ویران پڑی تو سارا وقت انسان لو یہ کوئی بھی نہیں، سب ہی گھر بیٹھے، ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں. روز یہ نہیں کیفیت ہوتی، لیکن جب کوئی نہ آ رہا ہو تو پھر آنا سچی بات ہے مشکل ہے. اس میں یہ نہ کہنی ہم تو بالکل نہیں سوچتے، ٹھیک ہے کچھ نہیں بھی سوچتے ہوں گے، لیکن ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے. مثلاً آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ نے اپنی دوست کو فون کیا کہ اتنا پڑھو، سو میں تو ابھی دیکھا بھی نہیں، آپ کو تو لو تو میں ایسے ہی پریشان ہوں، میں بھی بیٹھ جاتی ہوں. یہ ایک نفسیاتی اثر ضرور ہوتا ہے. جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ تو سارا وقت پڑھ رہا ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا، تو کہتا نہیں بھی میں نے بھی پڑھنا ہے. کام کرنے والوں کو دیکھ کر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان میں کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن نکمے لوگوں کو دیکھ کر پھر کام پر جمنا، یہ واقعی دل گردے کا کام ہے، اور یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے اسی کا درجہ آگے بلند ہو جاتا ہے. تو اس ریفرنس میں اب یہ آیتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں نکلے تمہارے ساتھ جنگ میں تو بہت اچھا ہوا، اچھا ہی ہوا نہیں نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکلتے تم میں، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ اضافہ کرتے تم میں مگر فساد کا، خرابی کا. خبال کا لفظ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، کیا معنی تھا؟ کون سا فساد؟ ذہنی بگاڑ، ایسی خرابی جس سے کسی انسان میں اضطراب پیدا ہو جائے، بے چینی ہو جائے، عقل پہ اثر انداز ہو جائے. یعنی اگر وہ تم میں نکلتے تو ایسی باتیں کرتے، ایسی باتیں پھیلاتے کہ جس سے تم بھی کنفیوز ہو جاتے، تمہارے اندر بھی سستی آ جاتی، تم بھی دل چھوٹا کر بیٹھتے، تمہیں بھی پریشان کرتے. اور کیا کرتے؟ وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ، اور البتہ دوڑاتے تمہارے درمیان. اَوْدَعُوا کا لفظ جو ہے ایدا سے ہے، اَوْدَعَ کا لفظ یہ معنی ہوتا ہے رکھنا، ودع حمل کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، رکھنا. حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اور وضع کا مطلب رکھ دینا، یہ بچے کے پیدا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایدا کا لفظی معنی ہوتا ہے رکھنا، بطور استعارہ معنی ہوتا ہے دوڑانا، سواری کو تیز کرنا، دوڑ دھوپ کرنا. اور خلال خلل کی جمع ہے، دو چیزوں کے درمیان کا رکھنا، دراڑ جو ہوتی ہے نا، دو چیزوں کے بیچ کا گیپ، خلل. خلال کس کو بولتے ہیں؟ خلل اندازی کس کو بولتے ہیں؟ خلل، خلل ڈالنا، خرابی ڈالنا بیچ میں، گیپس کے اندر کچھ، جہاں کوئی کمی کمزوری ہو وہاں خرابی پھیلانا. دوڑاتے تمہارے درمیان، مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی ایسی باتیں دوڑاتے تمہارے خلل، یعنی جہاں تم مسلمانوں میں کوئی کمی کوتاہی کمزوری ہوتی، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے کہ تمہیں پریشان کر ڈالتے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے نہ فرشتے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ سب نبی ہوتے ہیں کہ جن سے نہ کوئی غلطی ہو اور نہ ہی کوئی کمزوری لاحق ہو. 30,000 کا لشکر جو مسلمانوں کا نکلا تھا اس میں اعلیٰ درجے کے ایمان والے بھی تھے, درمیانے درجے والے بھی تھے اور کچھ کمزور لوگ بھی تھے. ایک سوسائٹی کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مثلاً آپ اپنی کلاس میں دیکھیں کہ ہر کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں. کوئی پڑھنے میں بہت اچھے ہیں, کوئی درمیانے ہیں, کوئی کمزور ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں کمزور ہیں, نہیں, وہ کسی اور چیز میں بہت اچھے ہیں. یعنی بعض لوگ پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اور چیزوں میں پیچھے ہو سکتے ہیں. بعض لوگ اور پریکٹیکل کاموں میں بہت آگے ہو سکتے ہیں لیکن پڑھنے کے معاملے میں ان کا مزاج نہیں ہے ایسا. تو کبھی بھی کسی کے نمبر کم آئے یا کوئی ایسی بات ہو تو یہ نہ حقیر نہ سمجھا کریں, یا وہ خود بھی اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے, کچھ لوگوں کو کسی ایک چیز میں آگے کر دیتا ہے, کچھ کو کسی, کیونکہ معاشرے کا نظام چلانا ہے نا, تو ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا. اور ایک کام سب لوگ اگر اسی کو لگ جائیں تو وہ کام بھی صحیح نہیں ہوتا. لیکن پھر آپ کہیں گے پھر ہم سب کو کیوں پڑھا رہے ہیں, اگر ہم سب پڑھنے کے لائق نہیں تو ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں سب کو. تو اس میں یہ ہے کہ سب کے پڑھنے کا مقصد استاد بننا نہیں ہے, لیکن اگر آپ پڑھاتے نہیں بھی ہیں تو جس فیلڈ میں بھی ہیں اس کے لیے علم تو ضروری ہے نا. جاننے کی حد تک تو ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. یعنی ہر پڑھنے والا عالم نہیں ہو سکتا, اسپیشلائزیشن نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پر میڈیکل کے شعبے میں آپ دیکھیں کچھ لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک پورے ایم بی بی ایس کے ایک بیچ کے اندر کتنے لوگ اسپیشلائز کر جاتے ہیں؟ ویری فیو. پھر اسی طرح ایک ہاسپٹل میں صرف اسپیشلائز لوگ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں, عام ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, پھر ان کے نیچے پیرا میڈیکل اسٹاف ہوتا ہے. تو وہ سب مل جل کر ایک ٹیم بنا کر کام کرتے ہیں نا. اب سب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ اسپیشلائزڈ لیول پر کام کریں تو یہ نہیں ہو سکتا, ہیومنلی پاسبل نہیں, اور اس کی ضرورت بھی نہیں. اس لیے کہ اگر بات یہ ہو جائے تو بھی رانی میں بھی رانی, کون بھرے گا پانی. اگر سارے ہی اسپیشلسٹ کھڑے ہوں تو وہ اوزار کون پکڑائے گا کہ وہ اسپیشلسٹ اٹھا کے تو آپریشن کریں؟ تو سب ہی ایک برابر ہو گئے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اس میں جس کو اللہ نے زیادہ دیا اس کو بھی تکبر کی ضرورت نہیں, اور جو اس میدان میں کم ہے اس کو بھی احساس کمتری کی ضرورت نہیں. ہر انسان اپنے آپ کو انصاف کے ساتھ دیکھے کہ وہ کس کام میں زیادہ اچھا ہے اور وہ اپنی صلاحیتیں اس کام میں بھرپور لگا دے, تو آپ دیکھیں گے وہ اسی چیز میں بہت آگے چلا جائے گا. لیکن دین کے جاننے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلسیں ہوتی تھیں علم کی, اس میں کبھی تفریق کی گئی تھی کہ یہ تو آئے نا اس لیے کہ اس کو تو پوری بات ہی نہیں سمجھ آئے گی اور یہ ضرور آئے؟ نہیں, سب آئے. آنے کے بعد پھر کیا ہوتا؟ ان میں سے کچھ لوگ تفسیر میں بہت آگے نکل گئے, کچھ حدیث میں بہت ماہر ہو گئے, کچھ جنگوں میں بہت ماہر ہو گئے, کچھ نے سیاست کے میدان کو سنبھالا, کچھ نے کسی اور چیز کو بہت اچھی طرح دیکھا. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, نبوت سے پہلے سے آپ کے دوست تھے. جتنا وہ آپ کو سمجھتے تھے شاید ہی کوئی اور سمجھتا ہو, یعنی ایک دوست دوست کو جس طرح سمجھتا ہے. لیکن آپ کے بعد 2 سال کے اندر ان کی بھی وفات ہو گئی. اب آپ کا لایا ہوا دین یا علم اس کی آپ خدمت نہیں کر سکے ایز سچ, جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے کی یا کسی اور نے کی. تو اب آپ الزام لگائیں کہ دیکھو کیا فائدہ ہوا ساتھ رہنے کا, کہ وہ انہوں نے تو کوئی حدیثیں ہی نہیں روایت کی اور انہوں نے تو کوئی تفسیر ہی نہ لکھی. یہ حماقت کی بات ہوگی. مستشرقین اورینٹلسٹ نے ایسے الزام لگائے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ زیادہ عرصہ ساتھ رہے ان سے بہت کم حدیث روایت ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی اور کام میں لگ گئے تھے. ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا ان کے دور میں, اس کو انہوں نے دبایا. پھر مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی, کیا وہ علم کے بغیر کر لی تھی؟ وہ علم ان کا وہاں فائدہ نہ آیا. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی سرکوبی کی انہوں نے, کیا ان کا علم کام نہ آیا؟ یہ سارا وہ علم تھا پچھلا جس کی بنا پر وہ بہترین حکومت کر سکے تھے. اور اسی طرح دوسرے لوگ, حضرت عمر سے کوئی بہت حدیث روایت نہیں ہے علم کے میدان میں, لیکن جو کچھ انہوں نے اپنے 10 سالہ دور میں کیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے جسے مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مانتے ہیں. تو علم حاصل کرنے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, لیکن استعمال میں ہر شخص اپنی صلاحیت اور اپنے حیثیت کے مطابق اس کو آگے لے کر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فوج میں جو 30,000 لوگ شامل تھے, وہ سب کے سب ایک لیول پر نہیں تھے ایمان, اخلاق, تقویٰ اور معاملات کے. کیوں؟ اس لیے کہ سب مختلف بیک گراؤنڈ سے تھے, اور کسی بھی شخص کے عمل میں صرف علم کافی نہیں ہوتا, اس کا پچھلا بیک گراؤنڈ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. مثلا آپ لوگ جو ہیں سب ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ میں سے مختلف لوگوں کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت محبت کا معاملہ کرتے ہیں, کچھ بہت نفرت کا کرتے ہیں. یہ فرق کیوں آتا ہے؟ آپ کی پچھلی شخصیت کی بنا پر, کہ خود آپ کیا ہیں, کسی چیز کو کس رنگ میں دیکھتے ہیں. مسلمانوں کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ منافق تمہارے ساتھ نہیں چلے تو اچھا ہوا, کیونکہ اگر یہ چلتے تو کیا ہوتا, یہ تمہیں سخت پریشان کرتے, ذہنی طور پر تمہیں سخت ٹارچر دیتے, خبال فساد پھیلاتے, تمہارے درمیان افواہیں پھیلاتے, فتنہ برپا کرتے, لَأَوْدَوْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ, فتنہ پھیلانے کے لیے خوب دوڑ دھوپ کرتے. یعنی چونکہ انہیں لڑنے سے مقصد سے تو دلچسپی تھی نہیں, لہٰذا وہ ادھر بیٹھتے ادھر بیٹھتے اور کیا کرتے, مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے. ہر جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو اصل کام میں دلچسپی کی بجائے کس چیز میں دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں, خرابی کہاں ہے, کمی کہاں ہے, کوتاہی کہاں ہے, کیونکہ ان کی دلچسپی اس کام سے تو نہیں ہوتی. مثلا اگر آپ سنجیدگی سے پڑھنے کے لیے نہیں آئے یا آپ لکھ کچھ نہیں رہے, تو آپ کیا کریں گے, سارا وقت یہی دیکھتے رہیں گے, اچھا وہ تار یہ یہاں کیوں لگی ہوئی ہے, یہ ادھر, کیونکہ میں نوٹ کرتی ہوں نا یہاں کچھ لوگ لکھنے پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی, نہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں, نہ آنکھ سے آنکھ ملاتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح جو شخص مقصد سے پوری دلچسپی نہ رکھتا ہو, اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھپانے کی بجائے اصل کام میں اور چیزوں پہ دھیان دیتا ہے, ان میں کیڑے نکالتا رہتا ہے, اور اس طرح دوسروں کو پست ہمت کرتا ہے. اور یہ فتنہ کیسے پھیلاتے, مثلا غلط رائے دیتے, غلط مشورے دیتے آپ کو, کیونکہ جو مخلص نہیں ہوتے ان کے مشورے نقصان دہ ہوتے ہیں. وفیکم, اور تمہارے اندر یعنی مخلص مسلمانوں میں بھی ابھی تک ایسے لوگ ہیں, سماعون لہم, جو ان کی باتیں خوب سنتے ہیں, بہت سننے والے ہیں ان کو, یعنی جو ان کی باتوں پہ کان لگاتے ہیں, جو ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, چاہے وہ کتنا ہی جھوٹا کیوں نہ ہو, اس کا اپنا ایک اثر ضرور ہوتا ہے. آپ نے بازو کا دیکھا ہوگا کہ آپ ایک چیز میں انتہائی سنجیدہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ بد دل ہونے لگتے ہیں. یہ چیز ایک بالکل ایک فطری سی بات ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اچھا ہوا وہ منافق تمہارے ساتھ نہیں چلے, کیونکہ اگر چلتے تو کیا کرتے, وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کرتے, اور وہ عام مسلمانوں کا بھی ذہن خراب کرتے, اور ابھی مسلمانوں کے اندر بھی ایسے کمزور لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں خوب غور سے سنتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو ان کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں. سماعون لہم, پیچھے بھی پڑ چکے نا, سماعون لقوم آخرین, جاسوسی کرنے کو آتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا الفتنة من قبل, یہ ان کی نئی بات نہیں, یہ پہلے بھی یہی کچھ کرتے رہے, یہ اس سے پہلے بھی کئی فتنے پھیلاتے رہے ہیں. وقلبوا لك الامور, اور انہوں نے آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی. یعنی جب سے آپ مدینہ آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے, لقا آپ کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کہ جب سے آپ مدینہ تشریف لائے ہیں آپ کا آنا ان کو ایک آنکھ نہیں بھایا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا, عبداللہ بن ابئی اور ان کے جو ساتھی تھے وہ تیار تھے عبداللہ بن ابئی کو بادشاہ بنانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے وہ کیا ہوا, وہ سارا پلان کھٹائی میں پڑ گیا. اب اس گروہ کو کسی صورت چین نہیں تھا, نہ وہ آپ کے ساتھ موافقت کرتے نہ آپ کا ساتھ دیتے, بلکہ الٹا ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی رکھتے. فرمایا یہ تو جب سے آپ آئے ہیں آپ کے لیے معاملات الٹ پلٹ کرتے ہی رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی افواہ پھیلائے رکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کیے رکھتے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, اور آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرتے ہیں. خصوصاً جنگ احد میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا, عین لڑائی کے موقع پر 300 لوگ الگ ہو گئے. اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک دو نہیں تھے منافق, اچھی خاصی تعداد تھی, آلموسٹ یوں سمجھو کہ جیسے 1/3. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, اور آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کیا. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ, یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ, اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا, اللہ کا کام ہو کر رہا. بدر میں فتح ہوئی, مکہ فتح ہوا. وَهُمْ كَارِهُونَ, اور وہ سخت ناپسند کر رہے تھے, ان کی جان جا رہی تھی کہ یہ کیا, ہماری ساری کوششوں کے باوجود مسلمانوں کو کامیابیاں ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں.